بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى في حديث طويل أنه قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث فيما رواه مسلم رحمه الله. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، گزشتہ دو ہفتوں سے ایک حدیث کی تشریح جاری ہے. آج اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کی وہ مشہور حدیث جو آپ جس کے تین باتیں شروع کی آپ کو بتائی جا چکی ہے، آج چوتھی اور پانچویں بات پر روشنی ڈالی جائے گی. چوتھی بات، حق تعالیٰ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو. ننگا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بدن پر کپڑا نہ ہو، بجس ان کے جن کو میں کپڑا پہناؤں. لہذا اے بندو، تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. آدمی ماں کی پیٹ سے ننگا آتا ہے، اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کپڑے کا انتظام فرماتے ہیں. آدمی قیامت کے دن اٹھے گا اس حال میں کہ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پھر بعد میں اللہ کپڑوں کا اس کے لیے انتظام فرمائیں گے. جیسے اللہ تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی طرح کپڑوں کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے. لہذا کپڑے بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے چھپا کر اللہ سے مدد مانگا کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے. یہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں، اپنے مسائل، چاہے وہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد طلب کریں. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے اس انعام کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یہ مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں، صبر کے بعد آسانی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور نماز کے ذریعے انسان اپنی ضرورتوں کو اللہ سے حل کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف نپکتے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے، جس سے آج ہم سب سے زیادہ دور ہیں. تو ضرورتوں کو اللہ سے مانگ کر پورا کرو، یہ حق تعالیٰ خود کہتے ہیں اور اپنے نبی کی زبانی کہتے ہیں. تفصیل سے بات گزشتہ ہفتے بھی آ چکی تھی. اس کے بعد اس حدیث کی پانچویں بات وہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم دن رات گناہ کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے، عام انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، اور دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی ہوتی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا. اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کی طرف سے صدا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. گویا کہ ایک آفر دیا جا رہا ہے کہ گناہ کرنے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان کے ہاتھوں سے گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا, ایک دوسرا اور طریقہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری والی حدیث میں ہی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے پیچھے نیکی کر لینا, یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. نیکی کے اندر تاثیر ہے, اس کی ایک اپنی خاصیت ہے, اور یہ خاصیت یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے. آپ ابھی جمعہ نماز پڑھیں گے, گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس جمعہ کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. لیکن علماء نے یہاں پر فرق بیان کیا ہے کہ نیک اعمال سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹے موٹے گناہ, اور اس کو ابھی ہم چھوٹا نہ سمجھے, اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. چیز معمولی نظر آتی ہے لیکن اسی کو جمع کر دیا جائے تو وہ طاقتور چیز بن جاتی ہے. رسی معمولی ہوتی ہے, پتلی رسی ہوتی ہے, لیکن اسی کو آپ جوڑتے جائیے تو کتنا مضبوط بن جاتا ہے, ڈور بن جاتا ہے, اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا, بہت طاقتور بن جاتا ہے. گناہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو, بڑھتے بڑھتے وہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو نمازوں کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اچھے اعمال کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن جو بڑے گناہ ہیں جیسے نماز چھوڑنا ہے, گالی بکنا ہے, دوسروں کے حقوق کو دبانا ہے, مال وراثت کو ہڑپ کرنا ہے, اپنی بیویوں پر ظلم کرنا ہے, اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی ہے, جھوٹ بول کر کاروبار کرنا ہے, دھوکہ دے کر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, جس کو سب جانتے ہیں کہ سب گناہ کبیرہ ہیں, اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ تین شرطیں ہیں کہ وہ تو توبہ کرے, استغفار کرے اللہ سے, زبان سے استغفار بھی کرے, دل سے شرمندہ بھی ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور آئندہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو. ان تین شرائط کے ساتھ توبہ کرے تو پھر اللہ ایسوں کی توبے کو قبول کریں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. چوتھی شرط ایک اور لکھی ہے علماء نے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حقوق بندوں کے ہیں تو اس سے بھی معافی مانگے. مثال کے طور پر ہم نے ایک شخص کو مارا ہے, پیٹا ہے, ظلم کیا ہے, تو بھائی صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے وہ معافی نہیں ہوگی, ہمیں اس شخص سے پاس جا کر معافی مانگنی پڑے گی کہ بندے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے. اگر ہم نے دوسروں کے حقوق کو دبایا ہے اور دوسروں کا مال ہڑپ کیا ہے اور یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, موت تک توبہ قبول نہیں ہوگی, پہلے اپنے حقوق کو ادا کرنے پڑے گا. جس کے حقوق ہم نے دبائے ہیں, جس کی جائیدادوں کو ہم نے ہڑپ کیا ہے, اور جس کے مال کو ہم نے بدامانتی کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ رکھا ہے, یا تو وہ مال لوٹائیے, اور لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے معافی طلب کیجئے, اگر وہ معاف کرے تو پھر اللہ معاف فرمائیں گے. حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے تو چار شرطیں علماء نے لکھی ہیں, چوتھی شرط ہے کہ اس آدمی سے بھی معاملہ حل کرے. اور اللہ کے حقوق ہیں تو تین شرطیں, بھائی زبان سے معافی مانگو, اور دل سے شرمندگی ہو اس گناہ پر, اور آئندہ کی زندگی میں نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہو, پکا عزم ہو, تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. کیسے معاف فرماتے ہیں؟ انس بن مالک کی روایت ہے, ترمذی شریف میں حدیث قدسی ہے, انس بن مالک حضور سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, یا ابن آدم, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی, اگر تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے اور مجھ سے امیدیں رکھے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں, اور مجھے تیرے گناہوں کو معاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک, اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے, میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر آگے فرماتا ہے, یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا لأتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کر قیامت میں اس حال میں آئے کہ تیرے سر پر زمین بھر کر گناہ ہے، لیکن تو مجھ سے اس حال میں ملتا ہے کہ شرک نہ کرتا ہو، تو پھر میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گناہوں پر معافی کیوں نہیں مانگتے، ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، تم نے چوری کی ہے، تم نے شراب پی ہے، تم نے ڈکیتی کی ہے، تم نے حقوق کو کھایا ہے، تم نے دوسروں کا مال ہڑپ کیا ہے، تم نے فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. جرائم کی لسٹ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، گناہوں کی فہرست ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. بندہ جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی مایوسی اس کو اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے سے روکتی ہے. شروع میں نے آیت پڑھی، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں گنہگاروں کے لیے پورے قرآن میں سب سے بڑی امید والی آیت یہی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی. زیادتی، اس سے ایک بات یہاں یہ پتہ چلی کہ گناہ کر کے انسان اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا. کفر اور شرک کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، خدا کی ملکیت میں، خدا کی طاقت اور اس کی قدرت میں اور اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوتی. کیا فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے، دو دو بار کہہ رہے ہیں وہی تو ہے جو بڑا بخشنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی قطعا ضرورت نہیں ہے. اگر گناہ کی زندگی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معافی مانگیں. اللہ کے پاس دروازے کھلے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل میں اس شخص کو معاف کر دیا جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا. قصہ مشہور ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ 99 کا اس نے قتل کیا اور اس کے دل میں امید کی کرن اٹھی، شاید اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور میں توبہ کروں. ایک عابد کے پاس گیا، اس نے کہا کہ معافی تو نہیں ہوگی، تم نے تو 99 انسانوں کو قتل کیا ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے. پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ معاف کر دے. آگے گیا، ایک عالم سے ملاقات بھی، اس نے کہا ضرور آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، آپ کو اس سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا جہاں آپ رہتے ہیں. دیکھیے ماحول کا اثر پڑتا ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اگر سردی کے زمانے میں آپ سردی سے متاثر ہوتے ہیں، اگر گرمی کے زمانے میں آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، فجار اور فساق اور نافرمانوں کی مجلس میں رہ کر انسان بھی خدا کا باغی اور نافرمان بنتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر، نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر، اولیاء اور اتقیاء کے ساتھ رہ کر انسان کی زندگی بدلتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، انسان کو اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. کتنے چوروں سے ہمیں واسطہ پڑا جو صرف اس لیے چور بنے کہ ان کی دوستی چوروں سے ہوئی. کتنے شرابیوں کو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جو صرف شرابی اس لیے بنے کہ شرابیوں سے ان کی دوستی ہو گئی. جس فیلڈ کے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کی صفات ہم میں منتقل ہوتی ہے لازمی طور پر. ہمارے استاد ندوے میں ہم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ چور کے ساتھ رہتے ہیں، مان لیجئے کہ آپ چور نہیں بنے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں آپ کا تعارف چور کی طرح ہوگا کیونکہ آپ چور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو صحبت بھی اچھے رکھنے کی ضرورت ہے، ماحول کو بھی اچھا رکھنا چاہیے. ماحول سے انسان بنتا ہے، ماحول سے انسان بگڑتا ہے. جن گھروں میں ماحول ہے وہاں تو 3 سال کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا ترجمہ سنا رہا ہے. اور جس گھر میں ماحول نہیں ہے وہاں کا 70 سالہ بوڑھا بھی لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر پا رہا ہے اور نہ اسے اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں پروان چڑھا جس ماحول میں اس نے کلمہ نہیں سنا، جس ماحول میں بے دینی تھی، جس ماحول میں لادینیت تھی. نتیجہ یہ کہ بوڑھا ہو گیا، نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے، اسے کلمہ نہیں آتا. اور یہاں 3 سال کا بچہ اپنی زبان سے کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں وہ ماحول ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. جن گھروں میں فجر کی پابندی ہے وہاں کا بچہ بھی نماز کو آتا ہے، اور جن گھروں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے وہاں کا بچہ بھی جمعے کو ہی آتا ہے. ماحول کا اثر پڑتا ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے, اپنے محلے اور علاقے کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. ماحول اپنا رنگ دکھاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ماحول کو چھوڑنا پڑے گا, وہاں جائیے. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, وہ نکل گیا اس علاقے میں معافی مانگنے کے لیے, اللہ سے معافی نہیں مانگی. فرشتے اترے, رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی, اور دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے, ہم اس کو لے جائیں گے. تو حضرت جبرائیل نے اتر کر فیصلہ کیا کہ زمین ناپتی جائے کہ کس سے وہ قریب ہے, کس زمین سے وہ قریب ہے. اگر گنہگاروں کی زمین سے وہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح لے جائیں, اور اگر یہ توبے اور استغفار کی زمین سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں. تو زمین گن کر ناپی گئی, تو ایک ہاتھ, ایک گز, ایک بالش اس کے قریب تھا جو زمین توبے کی تھی. بس اتنا ہی قریب تھا, وہ بھی اس وقت جب وہ گرا تھا, موت کے وقت جب گرا تھا تو کھسک کر ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا اس زمین کی طرف جو توبے والی زمین تھی. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ابھی توبہ کی بھی نہیں, توبے کے ارادے سے نکلا, راستے پہ انتقال ہو گیا, اللہ نے مغفرت کر دی. جب 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ سوال یہ, ہم لوگ مایوس بہت ہو جاتے ہیں, شیطان ہمیں مایوس بہت کرتا ہے. اور قاتل یاد رکھیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, ایک انسان کو زندہ بچانا پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دینا ہے, پوری انسانیت کا قتل ہے. اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے معاف کر دیا. قتل سے آگے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ شرک ہے, وہ کفر ہے, وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے. لیکن سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے وہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے, اللہ سے اپنی معافی طلب نہیں کریں گے؟ اللہ کن کو دعوت دے رہا ہے؟ ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا, جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. سورۃ المائدہ کی آیت ہے, عیسائیوں کو اللہ دعوت دے رہا ہے. جن عیسائیوں نے, جن لوگوں نے یہود انبیاء کو قتل کیا, جن یہودیوں نے, جن عیسائیوں نے انبیاء کو قتل کیا, اور جن عیسائیوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, خدا ایک نہیں ہے, تین مل کر ایک خدا ہے. جن عیسائیوں نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ تو عیسیٰ ہے. جن عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا تین عقیدہ ہے. ایک پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کوئی دوسرا نہیں, عیسیٰ ہی خدا ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا عقیدہ ہے کہ تین خدا ہے, تین مل کر ایک ہوتے ہیں, مریم, عیسیٰ اور اللہ. یہ تینوں عقیدے کفر ہیں, شرک ہیں. اس طرح کے عقیدے رکھنے والے اور اس طرح اللہ پر تہمت باندھنے والے نبیوں کے قاتل کو بھی قرآن میں اللہ توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے. جب نبیوں کے قاتلوں کو اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے, تو کیا ہم اور آپ جو مسلمان ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, نبی کو آخری رسول مانتے ہیں, کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق نہیں ہے کہ ہم بھی فیصلہ کریں, ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ روزانہ 100 مرتبہ, بعض روایتوں میں ہے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, خاتم النبیین ہیں. جب ان کا حال یہ ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کا, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا, اور ایسی معافی ہو جس معافی کے بعد پھر انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آئے, اور پھر انسان اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے. کیسے چھوڑ دے؟ آخری بات ختم کر, بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جگر مراد آبادی کے اس قصے کو یاد دلا کر جو میں نے اس سے پہلے بارہا آپ سے کہا, کہ جگر مراد آبادی نے جب فیصلہ کیا تھا کہ مجھے گناہ چھوڑنے ہیں, اور وہ شرابی تھا, اور مجھے شراب پینا بند کرنا ہے, تو وہ شراب پی چھوڑنے کے بعد جو پیتا ہے آدمی, اچانک چھوڑ دے, ظاہر ہے اس پر کوئی نہ کوئی بیماری تو حملہ کرے گی. بہت سخت بیمار ہو گیا, ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے کہا زندگی چاہتے ہو تو شراب پی لو, اور نہیں پیو گے تو پھر تم مر جاؤ گے. تو جگر مراد آبادی نے پوچھا تھا, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, میں شراب پی کر کتنی مدت زندہ رہ سکتا ہوں, اور شراب پینا چھوڑ دوں تو کتنی جلدی میری وفات ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ پی لو, 4-5 سال زندہ رہو گے, اور اگر پینا چھوڑ دو گے تو 4-5 دن میں مر جاؤ گے. اس وقت جگر مراد آبادی نے جو جملہ کہا تھا, وہ جملہ مجھے آپ کو سنانا ہے, میں سنا چکا ہوں, اور اس نیت کے ساتھ سن لیجئے کہ ہم ایسے گناہوں کی توبہ اسی طرح کریں گے جس طرح کی توبہ جگر مراد آبادی نے کی تھی. جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میں پی کر چار پانچ سال تک زندہ رہوں, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پینا چھوڑ دوں اور چار پانچ دن کے اندر مر جاؤں. یہ ہے اندر سی کڑن, اندر سے آدمی توبہ کرے میری موت ہو جائے گی لیکن میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, چاہے میری موت ہو جائے, چاہے میں کچھ بھی ہو جائے, چاہے میرا سب کچھ چھین جائے, لیکن میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد مزید 10 سال بلکہ اس سے زیادہ جگر مراد آبادی زندہ رہے. موت اور حیات ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, خدا کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.